حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. درود پڑھے محمد وآل محمد. ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں، محمد و آل محمد. آپ کی خدمت میں سورہ اسراء کی اس آیت کے ذیل میں، کہ پروردگار قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، وَزَحَقَ الْبَاطِلْ، اور باطل بلا اختیار مٹ گیا. ان الباطل کانا زہوقا، کہ بے شک باطل کو بلا اختیار محو ہو جانا ہے، مٹ جانا ہے. عاشورہ اور انتظار کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ خداوند عالم کے اس نظام میں، اس کائنات میں جو خداوند عالم نے نظام قائم کیا ہے، اس میں جس حد تک انسان کو مماثلتیں امام حسین کی تحریک و نہضت اور زمانے کے امام میں ملتی ہیں، اس قدر کسی شے میں نہیں ملتی. ہر دو معصوم، ہر دو خداوند عالم کی جانب سے مقرر کیے گئے امام. خداوند عالم نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہم نے ان کو امام قرار دیا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب وہ ہدایت تکوینی ہو یا ہدایت تشریعی، ہر دو قسم کی ہدایت کرتے ہیں. یعنی خداوند عالم نے معصوم کو اس کائنات میں امام بنا کر خلق کیا، امام بنا کر بھیجا جو اس کائنات کی ہدایت کر رہا ہے. وہ معصوم کے جو سورج کی ہدایت کر رہا ہے تب سے کہ جب سے آدم کو خدا نے خلق کیا، تب سے ہدایت کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں مشرق سے طلوع کرنا ہے، مغرب میں غروب کرنا ہے. ہدایت صرف ایک جہت سے نہیں ہے، صرف انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ من جمیع الجہات، تمام جہات سے جو ہدایت ہے. اس کائنات کا چرند پرند، ہوا، بارش، ہر شے اگر کسی ذات سے ہدایت لیتی ہے تو اسے امام کہتے ہیں. وہ امام ہے کہ جس سے وہ ہدایت لے رہا ہے، وہ امام ہے کہ جس سے وہ پوچھ رہا ہے. ہر بارش کا قطرہ امام سے اذن لیتا ہے پھر برستا ہے، اسی وجہ سے اس بارش کے قطرے کو رحمت خدا کہتے ہیں. عجیب ہدایت ہے اس بارش کے قطرے کی، کہ معصوم چاہتے ہیں کہ ہر شے کی ہدایت ہو، اس لیے بارش کا قطرہ ہر قلب پہ برستا ہے. اب اس قلب کی زمین کیسی ہے، اس کو کس قدر قبول کرتی ہے، اس کے لیے اسی قدر رحمت بنتا ہے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. خداوند عالم کے اس نظام میں جب پروردگار نے انسان کو خلق کیا، نفس انسانی کو خلق کیا، تو ایک مقصد کے لیے کیا. توجہ سے سنیے گا، ایک مقصد کے لیے خداوند عالم نے اس کائنات میں نفس انسانی کو خلق کیا. اور وہ جس طرح سے سورہ زاریات کی آیت کہتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی عبادت کے لیے. مفسرین کہتے ہیں إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کہ اپنی معرفت کے لیے. اگر انسان کو دیکھا جائے خلقت انسان کے وقت، یا پھر اس عالم میں کہ جب یہ نفس ہے، یا اس عالم میں کہ جب یہ روح ہے، خداوند عالم نے اس کو متفاوت نہیں کیا، جدا نہیں کیا، لیکن جب اس کائنات میں بھیجتا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اس کو دو بدن عطا کرتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو خاتون بناتا ہے، ایک مرد ہے، ایک زن ہے. لیکن عالم ارواح میں، عالم نفس میں، کیا آیا ہم کہیں گے کہ یہ نفس عورت ہے، یہ نفس مرد ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب پروردگار نے اس کائنات میں بھیجا تو ایک نفس کو جب بدن عطا کیا تو مرد کا بدن عطا کیا، ایک نفس کو خداوند عالم نے خاتون کا بدن عطا کیا. جسم فرق ہے لیکن ہدف ایک ہے، خداوند عالم نے ہدف ایک رکھا. اسی وجہ سے پروردگار قرآن میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس نے بھی عمل صالح کیا وہ چاہے مردوں میں سے ہو، مذکر ہو، یا پھر خواتین میں سے ہو یعنی مؤنث ہو، خداوند عالم کہتا ہے وہو مؤمن، مگر شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن ہو، علی پر ایمان رکھتا ہو. جب وہو مؤمن، خداوند عالم نے کہا. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ مولانا یہ جو کرسچنز ہیں، مختلف اور مسالک کے لوگ ہیں، مختلف اور مذاہب کے لوگ ہیں، بہت ساری چیریٹی کرتے ہیں، بہت ساری خدمت کرتے ہیں، کہ آیا خداوند عالم ان کو اجر دے گا؟ بہت سارے اور مسالک کے لوگ ہیں، کیا آیا خداوند عالم ان کو اجر دے گا؟ پروردگار نے اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر واضح کر دیا، کہا من عمل صالحا، عمل صالح کیا ہے کس نے، من ذکر او انثى، وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، لیکن اس کی شرط کیا ہے، وہ ہوا مؤمن، ایمان اس کی شرط ہے. اگر ایمان اس کی شرط ہوگی تو خداوند عالم کیا کہتا ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبا، جیسے ہی اس نے ایمان قبول کر لیا میں نے اس کو عالم ارواح میں، روح میں، مرد اور عورت نہیں رکھا، لیکن جب مقام عمل میں، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، جیسے ہی اس نے اپنا ولی علی کو مان لیا میں اس کو حیات طیبہ عطا کرتا ہوں. خداوند عالم کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں نے اس کو حیات طیبہ عطا کر دی. سورت قرآن کی آیت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، مومن ہوا میں نے اس کو حیات طیبہ عطا کر دی. آگے سنیں آیت کیا کہتی ہے، یہاں پر آگے ختم نہیں ہوتی، آگے آیت کہتی ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، لیکن جس نے عمل صالح کیا ہے، حیات طیبہ میں نے اس کو عطا کی کہ جو مومن ہوا، لیکن جب جزا کی باری آتی ہے تو خداوند عالم کہتے ہیں کہ ہم اس کو جزا دے دیں گے، اس دنیا میں اس کو اس کی جزا مل جائے گی. جب اس نے کوئی عمل صالح کیا، کوئی نیک عمل کیا، اس کو اس کی ہم جزا دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ہم اس کی جزا اس کو اس کائنات میں دے دیں گے. لیکن حیات طیبہ خداوند عالم نے اس کے لیے رکھا کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھا. خداوند عالم نے عزت اس کے لیے قرار دی کہ جس نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھا. کل آپ کے سامنے عزت کی بحث کو بیان کیا کہ کس طرح سے خداوند عالم نے 61 ہجری میں اس کائنات میں موجود تمام عزت داروں کو زمین سمیٹ کر کربلا میں اکٹھا کر دیا. کس طرح سے خداوند عالم نے اس کائنات میں موجود ان تمام افراد کو کہ جو عزت رکھتے تھے، جو عزت دار تھے، زمین نے ان کو سمیٹا اور کربلا میں امام حسین کے لیے اکٹھا کر دیا. ہمیں عدد سے مسئلہ نہیں ہے، وہ 72 ہوں تب بھی غالب ہیں، کیونکہ کہا نا کہ عزت سے مراد ہی یہ ہے، عزت کہتے ہی اس کو ہیں کہ لا یغلب ولا یقہر، عزت سے مراد وہ شخص ہے، عزیز سے مراد وہ شخص ہے، نہ کہ وہ مغلوب ہو سکے اور نہ ہی مقہور ہو سکے. کتنے افراد نے सबको खरीदने की कोशिश की, सबको खरीद लिया सिवाय इन 72 के। कोई भी इन 72 का, कोई भी इन 72 को खरीद ना सका, इसीलिए इनको अजीज कहा गया है, इसीलिए इनको इज्जतदार कहा गया है। हमने जब ये कहा कि खुदावंद आलम ने जब इस कायनात के अंदर रूह को भेजा तो मुजक्कर और मुअन्नस बनाकर भेजा, हदफ एक रखा लेकिन मुकदमात फ़र्क कर दिए। हदफ एक है वो सआदत है, हदफ एक है वो मकसद हयात है, हदफ एक है कि खुदावंद आलम के हुजूर कुर्ब हासिल करना है, हदफ एक है कि इंसान अपने आप को कामिल तर करता रहे, हदफ एक है ताकि इंसान खुदावंद आलम की मारफत के ज़रिए से उसके कुर्ब को हासिल करे, हदफ एक है फ़र्श अज़ाब बिछे हुसैन का ज़िक्र हो और इंसान खुदा के करीब हो जाए। वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, जैसे ही सफ़े अज़ा के ऊपर आया खुदावंद आलम ने इसके नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता अपने करीब करना शुरू कर दिया। खुदावंद आलम ने आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ पर मर्दों का जिक्र होता है, तवज्जो से सुनिएगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आशूरा के लिए हमने बहुत सारे मर्दों का जिक्र किया, बहुत सारे सैयद शहदा के अंसार का, मददगारों का जिक्र किया, कभी हमने हज़रत मुस्लिम की मिसाल दी, कभी हज़रत जॉन की मिसाल दी, कभी हज़रत हबीब की मिसाल दी, कभी हज़रत हुर का तज़करा किया, लेकिन कभी भी ख़वातीन का तज़करा नहीं हुआ कि आशूरा में ख़वातीन का क्या किरदार था, इंतज़ार में ख़वातीन का क्या किरदार है। जब इमाम ज़माना अज़लल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ इस कायनात में तशरीफ़ लाएंगे तो उसमें ख़वातीन का क्या किरदार है, खातून अपने आप को कहाँ पर पाएंगी, किस मकाम पर पाएंगी। हम देखते हैं खुदावंद आलम ने कुरान में मुतअद्दिद ख़वातीन का जिक्र किया है, जिसमें हज़रत मरियम, हज़रत इमरान की जो बेटी हैं, हज़रत ईसा की वालिदा, खुदावंद आलम ने हज़रत मरियम का जिक्र किया, हज़रत मूसा की ज़ौजा और उनकी ज़ौजा की बहन का खुदावंद आलम ने कुरान में जिक्र किया, हज़रत हव्वा का खुदावंद आलम ने कुरान में जिक्र किया। इसी तरह से मुतअद्दिद ख़वातीन का परवरदिगार कुरान में जिक्र करता है, कभी सिफात से जिक्र करता है, कभी असमा से जिक्र करता है। मोमिन आले फिरौन की ज़ौजा का खुदावंद आलम ने कुरान में जिक्र किया, इन तमाम का जिक्र किया है। ये तमाम जब इनको इकट्ठा किया जाए कुरान में और इनको एक मकाम पर रखा जाए और इनके अंदर से एक मुश्तरक सिफत को निकाल लिया जाए कि जिसकी वजह से खुदावंद आलम इनको कुरान में जिक्र करता है, तो सिवाय इज्जत और हया के आपको कोई भी मुश्तरक चीज़ दिखाई ना देगी। हर एक में आपको इज्जत दिखाई देगी, हर एक में आपको हया दिखाई देगी, हर एक में आपको इफ़त और पाकदामनी दिखाई देगी। मन अमला सालहन, मैं सवाल करूंगा कि जब खुदावंद आलम ने ज़ौजा फिरौन हज़रत आसिया का जिक्र किया और दूसरी तरफ परवरदिगार कहता है कि मुजक्कर या मुअन्नस, ज़कर या उनसा में से कोई एक भी अमले साले करे लेकिन उसकी शर्त ईमान है, तो किस तरह से हज़रत आसिया को खुदावंद आलम ने अहले बैत की विलायत की तालीम दी होगी कि उसके मुताबिक हज़रत आसिया ने अमल किया, परवरदिगार ने बरगुजीदा किया और कुरान में जिक्र कर दिया। किस तरह से परवरदिगार ने चुन लिया होगा, बस कोई भी ज़माना हो, कोई भी सूरत हो, कोई भी आसर हो, इंसान किसी भी मकाम पर हो, खुदावंद आलम ने जब जिसको चुनना होता है तो अहले बैत के ज़रिए से अपने करीब करता है। जब भी खुदावंद आलम ने अपने करीब करना होता है तो वाहुआ मोमिनून की शर्त है। मुतअद्दिद मकामात पे खुदावंद आलम खिताब करता है, अल्लदीना आमनू, वो अल्लाह हो वली अल्लदीना आमनू, अल्लाह वली है किसका, के जो ईमान लेकर आए। बस अल्लाह ताला उसको अपनी दायरा विलायत में ही नहीं लेकर आता कि जो ईमान ना लेकर आए। अल्लाह वली अल्लदीना आमनू, जब खुदावंद आलम दायरा विलायत में ले आता है तो क्या करता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, फिर उसको तारीकी में नहीं रहने देता, फिर उसको अंधेरे में नहीं रहने देता, फिर उसको जहालत में नहीं रहने देता, उसको ले जाता है नूर की जानिब। और किस तरह से मुमकिन है कि वहाँ पर नूर बग़ैर अली के साते हो जाए, मुमकिन नहीं है। खुदावंद आलम उसको इस जहालत से निकालता है और बाबे मदीनतुल इल्म से मदीनतुल इल्म में दाखिल कर देता है। خداوند عالم جب داخل کرتا ہے، اب یہ انسان علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کرتا ہے۔ عاشورہ اور انتظار میں خواتین کا کیا کردار رہا، خواتین کیا کرتی رہیں، خاتون کا کیا کردار رہا جب ہمیں معلوم ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ، حضرت آسیہ کے بارے میں خداوند عالم سورہ تحریم میں فرماتا ہے، ضرب اللہ مثلا الذین آمنوا، خداوند عالم مثال دیتا ہے ان کی کہ جو ایمان لے کر آئے، کس کی؟ امراۃ فرعون، خداوند عالم فرعون کی زوجہ کی مثال لے کر آتا ہے کہ جب کسی مومن کا تذکرہ کرنا ہو، اس قدر خداوند عالم نے ان کو درجہ عطا کر دیا۔ کیا کہتی ہیں؟ اذ قالت، کہ حضرت آسیہ نے کہا، خداوند عالم سورہ تحریم کے اندر فرماتا ہے، اذ قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، خداوند عالم مجھے یہ فرعون کا گھر نہیں چاہیے، یہ سارا محل نہیں چاہیے، ساری یہ دولت نہیں چاہیے، مال دنیا نہیں چاہیے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات عطا کر اور اپنے نزدیک میرا گھر وہاں پر مقرر کر دے، وہاں پر میرا گھر بنا دے۔ کس قدر بڑی دعا، کس قدر بڑا کردار کہ خداوند عالم اس کردار کو موسیٰ کی پرورش کے لیے چن لے، کس قدر بڑا کردار۔ لیکن اسی طرح سے بڑی قیمت بھی دینی پڑی۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت آسیہ ایمان لے آئی ہیں حضرت موسیٰ کے خدا کے اوپر، تو کہا گیا کہ ان کی دونوں ٹانگوں کو دو گھوڑوں سے باندھ کر دو طرف دوڑا دو، حضرت آسیہ کے بدن کو چیر دیا گیا، اور بعض روایات کے مطابق چیرنے کے بعد جلا دیا گیا۔ لیکن کس قدر بڑا مقام پایا وہوا مؤمنون کے بعد کہ خداوند عالم قرآن میں ذکر لے آیا، 124,000 انبیاء میں سے خداوند عالم نے 26 انبیاء کا ذکر کیا قرآن میں۔ بس قرآن میں جگہ لینا عام بات نہیں ہے کہ انسان اس طرح کا عمل کرے کہ قرآن میں جگہ لے لے، 124,000 انبیاء میں سے صرف 26 انبیاء اس مقام تک پہنچے کہ خداوند عالم قرآن میں ان کا ذکر کر دے، اور ان میں سے کہ جہاں پر انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پر ان تمام معصومین کا، ولایت کا، اولیاء کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں پر حضرت آسیہ اپنا بھی ذکر کرانے میں کامیاب ہو جائے، کس قدر عمل قوی ہوگا، کس قدر عمل عزیز تر ہوگا کہ جس قدر فرعون نے کوشش کی کہ کسی طرح سے نفوذ کر دے داخل میں، فرعون نے کوشش کی کہ کسی طرح سے باطل کا نفوذ کر دے حضرت آسیہ میں، ڈرایا دھمکایا، لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ اب جب میں خدا موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں، اب جب میں خدا کے قریب ہو چکی ہوں اس کے مقرب بندوں کے ذریعے سے، اب جو بھی ہوتا چلا جائے اب میں اس کو نہیں چھوڑوں۔ کس قدر عزیز ہیں، عزیز کا معنی بیان کیا نا، جو سخت ہو، جس کے اندر کوئی نفوذ نہ کر سکتا ہو، کوئی باطل نفوذ نہ کر سکتا ہو۔ اب کربلا کی خواتین کو اٹھا کر دیکھی، کربلا کے اندر اگر ہم لوگ تین حصوں میں تقسیم کریں نا خواتین کے کردار کو، تو ایک دفعہ کربلا سے پہلے کیا کردار رہا، کربلا میں کیا کردار رہا، اور کربلا کے بعد میں کیا کردار رہا۔ کربلا سے پہلے کے، چونکہ بہت سارے کردار ہیں، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگ سارے کرداروں کو یہاں پر بیان کر سکیں۔ کربلا سے پہلے ایک مریم بنت سعد ہیں کہ جو بصرہ میں رہتی ہیں، جب پتہ چلا ان کو کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے، تو اپنے گھر کو شیعوں کے لیے کھول دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بصرہ میں شدید ترین حالات تھے کہ جنگ جمل کے لیے جتنے بھی افراد تیار کیے گئے، جنگ جمل کے لیے جتنے بھی افراد لے کر آئے گئے، وہ سب بصرہ سے لائے گئے تھے۔ بصرہ پر حملہ کیا گیا، وہاں پر جو والی تھے امیر المومنین کے، ان کو عزل کیا گیا، ان کو ہٹایا گیا، اور ہٹانے کے بعد وہاں پر ظلم کیا گیا، اور ظلم کے نتیجے میں وہاں پر تشیعوں کو زد و خوب کیا گیا۔ اور اس طرح کا دور، امیر المومنین کی شہادت 40 ہجری میں، 61 ہجری میں کربلا ہو رہا، یعنی یہ جو 20 سال کا عرصہ ہے کہ جس میں سخت ترین حالات تشیعوں کے لیے، یہ مریم بنت سعد کو جیسے ہی پتہ چلا کہ امام علی مقام نے، سید الشہداء نے مدینہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر کے دروازے کھول دیے، جرت کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کھولنے کے بعد وہاں پر ذکر اہل بیت کرانا شروع کیا۔ کیسی خاتون ہے یہ، کیسے کربلا کو آمادہ کر رہی ہے، بسرا سے ایک قافلہ لیا خواتین کا، مردوں کا، اس خاتون نے، اور قافلہ لے کے امام حسین کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ مولا آپ سے ملنے میں تاخیر تو نہیں ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں تاخیر کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے ملی؟ عجیب خاتون ہے، ذکر اہل بیت علیہم السلام کرا کر بصرہ میں سخت ترین حالات کے ساتھ ایک قافلے کی شکل میں، کتنے لوگوں کو معلوم ہوا کہ مدینہ سے امام حسین علیہ السلام نے کچھ کیا ہے، کتنے لوگوں کو پتہ چلا، لیکن تاریخ نے اس کو یاد رکھا کہ جس نے پتہ چلنے کے بعد عمل کرنا شروع کیا، تاریخ نے اس کو یاد رکھا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ آج بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج کے بعد بھی جب زمانے کا امام ظہور کرے گا تو یہ تاریخ دہرائی جائے گی، معلوم پڑے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک پرانا وہی ایک دور ہے کہ جس کے اندر یہ سارا عمل ہوا، نہیں، آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ میں روایت پڑھ رہا تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب زمانے کا امام ظہور کرے گا، چونکہ ہمارا موضوع عاشورہ اور انتظار ہے، ہمیں ربط قائم کرنا ہے اس وقت کی خاتون سے اور آج کی خاتون سے، تاکہ آج میں درست منتظر بن سکوں، آج میں درست انتظار کر سکوں۔ پانچویں امام روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کو دلائل الامامہ میں طبری نے بیان کیا ہے اور مفضل سے یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب آخری حجت ہماری نسل میں سے قائم آل محمد جب ظہور کریں گے تو ان کے ساتھ 313 افراد ہوں گے، فیہم 50 مرأۃً یجتمعون بمکہ، ان 313 میں 50 خواتین ہیں، کہ یہ 313 کے جن میں 50 خواتین ہیں مکہ میں امام زمانہ کے ساتھ جا کر ملیں گے۔ کس قدر کردار ہے، کس قدر ان کا عمل ہے اس معاشرے کے اندر۔ خداوند عالم نے پہلی درسگاہ ماں کی گود کو قرار دیا، امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ معہم، ان 313 کے ساتھ ہوں گی، فیہم، ان 313 میں 50 خواتین ہوں گی، 50 ایسی باکردار خواتین کہ جنہوں نے کربلا سے اس تمام سیرت کو لیا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کر رہی ہوں گی، عاشورہ کی خواتین کے ساتھ، جہاں پر کربلا سے پہلے کی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، حضرت ام البنین فاطمہ کلابیہ، انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا، چار بیٹے ہیں، چاروں کو تیار کیا۔ دیکھو امام حسین پر اگر کوئی مشکل وقت آئے تو تم نے اپنے سینے پر تیر کھانا ہے، حسین زخمی نہ ہوں، کس طرح سے اپنی اولاد کو تیار کر رہے ہیں، کس طرح سے جعفر کو، عبداللہ کو، عثمان کو، عباس کو تیار کیا حضرت ام البنین نے، کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تو بشیر واپس آیا اور آ کر ساری خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام آ کر فاطمہ کلابی حضرت ام البنین کو کہا کہ تمہارا بیٹا عباس کربلا میں مارا گیا، حضرت ام البنین نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے مارا گیا، کیا ہوا، کہا میرا حسین کیسا ہے، میرا مولا کیسا ہے، کیسا کردار ہے کہ آج تک خداوند عالم نے تاریخ کے اندر محفوظ کر لیا، کیسا کردار ہے کہ خداوند عالم نے آج تک ان کو تاریخ میں ثبت کر دیا، کہ دیکھو اگر تمہیں کسی کا کردار دیکھنا ہے کہ جس کے نتیجے میں تم زمانے کے امام کا انتظار کر سکتی ہو، اپنی اولاد کو آمادہ کر سکتی ہو، تو دیکھو میں نے کربلا کے اندر ایک ام البنین کو رکھا ہے۔ آپ کربلا کے درمیان میں دیکھ لیجیے حضرت ام وہب، کس قدر دلیر خاتون کہ سب ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، ان کے بیٹے وہاب قلبی کو شہید کر دیا گیا تو سر اٹھا کر دوبارہ اشکیہ کے اندر پھینکا اور کہا کہ جو ہم ایک دفعہ حسین کے نام پہ دے دیں واپس نہیں لیتے۔ یہ کیسی خاتون ہے، اس کا کیسا کردار ہے، یہ کیسی عورت ہے کہ جو مقصد حیات کے اتنی تیزی کے ساتھ قریب ہوئی کہ راستے میں ثعلبیہ کے مقام پر ان سے ملاقات ہوئی نا امام کی، ثعلبیہ کے مقام پہ امام علیہ السلام نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہے، اس خیمے کے قریب گئے، دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے، کہا تم تنہا یہاں کیا کر رہی ہو، کہا کہ میرا بیٹا اور میری بہو کچھ کھانے کو لینے کے لیے گئے ہیں اور ان کی 15 دن پہلے شادی ہوئی ہے، سالبیہ کے مقام پہ، یعنی امام مکہ سے نکل چکے ہیں، سالبیہ کے مقام پر ملاقات ہوئی، کہا کہ اچھا تمہیں کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ، کریم ہے نا امام، کریم ابن کریم ہے، ہو نہیں سکتا کہ عطا کیے بغیر آ جائے، ہو نہیں سکتا ان کے قریب کوئی جائے اور وہ عطا نہ کر، جھولیاں نہ بھر دیں۔ کہا ہاں، جانتی نہیں ہے؟ کہا ہاں، ایک مشکل ہے، یہاں پر پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نیزے کو اس پتھر کے اندر مارا، وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ حضرت ام وہاب سے کوئی پوچھے کہ اس معجزے کو دیکھ کر آپ امام حسین پر ایمان لائیں؟ انہی کا جواب سنیے۔ جب ان کا بیٹا اور بہو واپس آئے، امام حسین علیہ السلام نے ان کو کہہ کر اپنے خیمے میں چلے گئے اور کہا کہ میں کربلا جا رہا ہوں اور میرے دشمن بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور میرے قتل کے درپے ہیں، دیکھو جب تمہارا بیٹا آئے تو اسے پوچھ لینا، جانتے ہیں مسیحی ہے، جانتے ہیں عیسائی ہے، کہتے ہیں جب تمہارا بیٹا واپس آئے تو دیکھو اسے پوچھ لینا، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو وہ سامنے میرا خیمہ ہے، میری مدد کے لیے وہاں آ جائے۔ کہتے ہیں جب وہاب قلبی وہاں سے آئے ہیں اپنی ماں کے پاس، تو ماں نے آ کر یہ نہیں کہا کہ ایک ایسا شخص آیا تھا کہ جس نے یہاں پر پانی دے دیا، کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا تھا کہ جس نے میری ساری تشنگی دور کر دی۔ کیسی بامعرفت خاتون ہے۔ کہا اچھا ماں بھی کیا چاہتی ہو؟ کہا وہ سامنے خیمے لگے ہیں، وہ مشکل میں ہے، ہماری مشکل میں اس نے مدد کی ہے نا، اب ضروری ہے کہ اس کی مشکل میں ہم مدد کریں۔ وہاں پر لے کے چلے گئیں۔ چند دن، کتنی سرعت ہے اس مقصد حیات کی جانب اس خاتون کی، کہ چند دنوں کے اندر خداوند عالم نے اس قابل بنا دیا کہ تاریخ کربلا میں ام وہب کا نام آ جائے۔ ام وہب کا چند دنوں کے اندر تاریخ میں نام آ جائے۔ کیسی مائیں ہیں جو رات کو اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ دیکھو اونو محمد، صبح میرے بھائی کو کچھ نہ ہو، صبح حسین کو کچھ نہ ہو، سب سے پہلے تم جانا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دو۔ کیسی عزیز خواتین ہیں، کیسا کردار ہے ان خواتین کا۔ اب کربلا کے بعد دیکھ لیجئے، کربلا کے بعد ہر ایک نے اپنا کردار نبھایا۔ جناب ثانیہ زہرا نے تو کمال کیا، ان کی وجہ سے تو کربلا بچ گئی۔ کس قدر سخت مرحلہ ہے کہ بھائی کو قتل کر دیا، بیٹوں کو قتل کر دیا، سب کو قتل کر دیا، کرنے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا یا خرابے میں لایا گیا، جب وہاں پر لایا گیا تو وہ پوچھتا ہے کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک الحسین، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا اس کو کیسا دیکھا۔ جناب ثانیہ زہرا کا جملہ دیکھیں، تاریخ کربلا میں یہ باپ کی زینت بیٹی کا جملہ خداوند عالم نے محفوظ کر دیا۔ فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے خدا میں تو سوائے زیبائی کے اور کچھ پایا ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی نفوذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ اتنی عزیز خواتین ہیں، اتنی باعفت و عزت دار خواتین ہیں کہ کوئی ان کے اندر نفوذ نہ کر سکا۔ یہ عاشورہ کی خواتین ہیں۔ یہ وہ حضرت رباب کو دیکھ لیجئے، اپنا علی اصغر دے دیا، اپنے بچے دے دیے وہاں پر، جب واپس آئی ہیں تو بھی تبلیغ کرنا چاہتی ہیں، کہتی ہیں کس طرح سے تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ کہا کہ میرے گھر کی چھت کو ہٹا دیا جائے، میں ساری زندگی دھوپ میں بیٹھوں۔ بھائی ساری زندگی دھوپ میں غم سے بیٹھوں گی؟ نہیں، مقصد سے بیٹھوں گی۔ جو بھی رباب سے پوچھنے آئے گا، جو بھی قافلہ مدینے میں آئے گا، دیکھے گا کہ ایک عورت ہے جو دھوپ میں بیٹھی، اسے جا کر پوچھے گا تم کیوں دھوپ میں بیٹھی ہو، سب تو چھاؤں میں بیٹھے۔ وہ سارا واقعہ کربلا اس کو بیان کرتی تھی، امام حسین کی ساری شہادت کو اس کے لیے بیان کرتی تھی۔ کیسا خوبصورت کردار ہے خواتین کا، کس قدر خوبصورت کردار ہے کسی بھی انقلاب میں خاتون کا، کس قدر خوبصورت کردار ہے کربلا میں خواتین کا۔ اپنی اولاد کو تیار کرنا، اپنے مرد کو تیار کرنا، اس کی تشویق کرنا، اس کی تشجیع کرنا۔ جب امام علیہ السلام نے کہا نا کہ 50 خواتین ہوں گی آخری زمانے کے امام کے ساتھ بھی، تو روایت کی کسی نے جا کر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، پوچھا کہ مولا وہ 50 خواتین کا تذکرہ آپ کے بابا نے کیا تھا، تو کہا ہاں 13 کو خداوند عالم قبر سے اٹھائے گا۔ 50 میں سے 13 تاریخ میں ایسی خواتین ہیں کہ جن کے بارے میں چھٹا معصوم کہتا ہے لسان عصمت کہتی ہے کہ اس کو خداوند عالم قبر سے اٹھائے، قبر سے اٹھا کر مکہ لے جائے گا، اور مکہ لے جا کر زمانے کے امام کی نصرت کرائے گا۔ کیسی خواتین ہیں یہ؟ وہ کون ہے تیرا خواتین؟ امام سے پوچھا، کہا مولا وہ کون ہے؟ کہا اچھا میں چند کا تمہیں نام بتاتا ہوں، سب کا نہیں بتاؤں گا، تاکہ ان سے تم ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے تم سمجھنا شروع کر دو، اور ان کے کردار کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا شروع کر دو۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس میں پہلی جو خاتون ہوگی اس کا نام ہے سیانہ ماشتا۔ امام سے پوچھا کہ مولا یہ سیانہ ماشتا کون ہے، کون ہے یہ خاتون، ہمیں معلوم تو ہو تاکہ اس کی سیرت سے استفادہ کر سکیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں سیانہ ماشتا فرعون کے گھر میں اس کے جو بیٹی ہے اس کے بال سنوارتی تھی۔ اس کا شوہر حزقیل نام کا شوہر ہے، فرعون کے زمانے میں، فرعون کے زمانے میں یعنی وہ جو کہ جو موسیٰ کے زمانے کا فرعون ہے، اس زمانے میں ایک خاتون ہے کہ وہ خاتون اپنے کردار سے اتنی عزیز رہی کہ معصوم کہتے ہیں کہ آخری حجت کے لیے خداوند عالم اس کو دوبارہ سے اٹھائے گا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ مجھے جب معراج پہ لے کے جایا جا رہا تھا، سورہ اسراء کے اندر جو معراج کا پورا واقعہ بیان ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مجھے مسجد حرام سے جب مسجد اقصی کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، جب لے جایا گیا رسول خدا کو، تو کہا کہ اس سفر کے دوران رسول خدا بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے خوشبو آئی ہے، اور اس قدر خوبصورت خوشبو تھی کہ میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، میں نے پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے جو مجھے آئی؟ کہا جب سیانہ ماشتا کو جلا کر راکھ کر دیا گیا تھا تو اس کی راکھ کو خداوند عالم نے اس مقام پر ڈال دیا، قیامت تک کے لیے اس مقام سے خوشبو آتی رہی۔ یہ کیسی خاتون ہے، کیا کیا اس نے، یہ کیسی عزیز خاتون ہے، کیسا فرد ہے اس معاشرے کا کہ جو اپنے آپ کو آمادہ کر سکی، کس کے لیے؟ زمانے کے امام کے لیے۔ کس کے لیے؟ آخری حجت کے لیے، کہ جب وہ آخری حجت آئے کہ جو اس کائنات کے اندر عدل و انصاف بپا کر دے۔ اور کب آمادہ کیا؟ حضرت موسیٰ کے دور میں۔ کب آمادہ کیا؟ وہ فرعون کے قصر میں رہتے ہوئے کب آمادہ کیا، اور خداوند عالم نے کیسا اجر عطا کیا۔ ابھی اس آیت کی تفسیر سمجھ آنا شروع ہو گئی، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کوئی بھی عمل صالح انجام دے ذکر میں سے یا انثى میں سے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن بن جائے، فلنحيينه حياة طيبة، ہم اس کو ایسی زندگی عطا کرتے ہیں جو پاکیزہ زندگی ہے، ہم اس کو پاکیزگی کے گھر میں لے آئیں گے۔ سیانہ ماشتا کو خداوند عالم پاکیزگی کے گھر میں لے آیا۔ کس پاکیزگی کے گھر میں لے آیا؟ کہ وہ فرعون کے دور کی خاتون، خداوند عالم اس کو دوبارہ سے رجعت کرائے گا، دوبارہ سے قبر سے اٹھائے گا، اور اٹھانے کے بعد مکہ میں داخل کرے گا امام زمانہ کے ساتھ۔
اللہ اکبر،
عجیب نہیں ہے یہ خاتون؟ کہا مولا اچھا کیا کیا سیانہ ماشتا نے کیا کیا؟ ہم لوگ آمادہ کر رہے ہیں خود کو انتظار کے لیے، عزیز ہونا چاہتے ہیں، شدید ہونا چاہتے ہیں، صلابت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی نفوذ نہ کر سکے، کوئی داخل نہ ہو سکے۔ کہا اچھا مولا کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ ایک دفعہ اس کے گھر میں موجود تھی، فرعون کے گھر میں موجود تھی، فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی، جب بال بناتے بناتے اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گری، جب کنگھی زمین پر گری یہ جھکی اور بسم اللہ کہہ کے اس نے صرف کنگھی اٹھائی ہے، بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم میرے بابا کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہوں۔ جب یہ کہا ہاں میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں، ہاں یہ دنیا جو کرنا چاہتی ہے کر لے،
یہ دنیا جتنی رکاوٹیں ڈالنا چاہتی ہے ڈال لے، جتنا خون بہانا چاہتی ہے بہا لے، ہاں میں علی کو اپنا امام مانتا ہوں۔ یہ جتنا خون بہتا رہے گا اتنا امیر المومنین کا نام پھیلتا رہے گا۔ یہ سوچے کہ قتل کر دیں گے، یہ سوچے کہ مار دیں گے، یہ سوچیں گے کچھ اور کر دیں گے، جس کے نتیجے میں امیر المومنین کا ذکر سید الشہداء یہ دبتا چلا جائے گا۔ یہ دبے گا نہیں، جتنا دباتے ہیں اتنا پھیلتا ہے۔ کہا ہاں میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی، وہ فرعون کی بیٹی بھاگتی بھی گئی اپنے بابا کے پاس، فرعون کے پاس جا کے کہتی ہے کہ یہ سیانہ یہ تو موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی ہے، اور اس کا اتنا جاہ و جلال، اس کا اتنا مرتبہ تھا کہ اس کا جو شوہر ہے حذقیل نام کا، وہ چچا زاد فرعون کا بھائی بھی ہے اور تمام جتنے بھی خزانے ہیں فرعون کے اس کا کلید دار بھی ہے۔ یعنی اگر مال دنیا دیکھی جائے تو اس کے پاس بہت مال دنیا۔ درود پڑے محمد والے محمد پہ۔ اس کے پاس بہت مال دنیا موجود ہے، اس دنیا کی تمام آسائش، توجہ رکھیے میری طرف، تمام دنیا کی آسائشیں موجود ہیں، مال موجود ہے، منصب موجود ہے، لباس موجود ہے، محل موجود ہے، لیکن ڈٹ گئی، عزیز ہو گئی، عزت دار ہو گئی، کہا میرے میں کوئی نفوذ نہیں کر سکتا، ہاں میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لے آئی۔ اس کے بعد جب فرعون کو پتہ چلا، اور یہ حذقیل یہ وہی شخص ہے کہ جو مومن آل فرعون ہے، سورہ یاسین کی 20 نمبر آیت میں آپ پڑھتے ہیں نا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعیٰ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، وہ جو بھاگتا ہوا آیا ایک شخص اور آ کر کہا، ایک مدینہ سے شہر سے بھاگتا ہوا ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اے لوگو موسیٰ پر ایمان لے آؤ۔ دوسرے مقام پر خداوند عالم اسی مومن آل فرعون کے بارے میں کہتا ہے، کہتا ہے بھاگتا ہوا یہ شہر سے آیا اور حضرت موسیٰ کو خبر کی دی کہ آپ کے قتل کا منصوبہ چل رہا ہے۔ خداوند عالم نے کہا یہ وہ ہے کہ جو فرعون کے گھر میں مومن ہے، یہ مومن آل فرعون کے نام سے معروف ہو گیا، حذقیل نام ہے اس کا، یہ حذقیل کی بیوی ہے سیانہ۔ فرعون نے بلایا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم کسی اور خدا کو مانتی ہو۔ اس نے کہا میں موسیٰ کے خدا کو مانتی ہوں۔ فرعون نے کہا کہ ایک کڑاہی کو آمادہ کیا جائے اور اس کے اندر تیل ڈالا جائے۔ اس تیل کو ڈالا، جب وہ کڑاہی کے اندر تیل گرم ہو گیا تو کہا اس کے بچوں کو لے کر آؤ۔ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کڑاہی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے جلنا شروع ہو گئے۔ جب اس کے بچے اس کے اندر جل گئے، کہا اب بھی اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، بغل میں ایک بچہ ہے چھوٹا، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ جب فرعون آگے بڑھا اس بچے کو پکڑنے کے لیے اور ساتھ پوچھتا ہے کہ کیا آیا اب بھی تم میری ربوبیت کا انکار کرو گی، کیا آیا اب بھی میرے علاوہ کسی اور خدا کی پرستش کرو گی، تو یہاں پر روایات کہتی ہیں کہ سیانہ کے دل میں ایک دفعہ آیا کہ میں اس بچے کو بچا لوں، لیکن خداوند عالم نے اس کے دل میں ایمان دیکھا تھا، خداوند عالم نے اس کے قلب کو آمادہ پایا تھا زمانے کے ایمان کے لیے، کہ یہ وہ ہے کہ جو انتظار کر رہی ہے کسی ایسے دور کا کہ جب اس کائنات کے اندر عدل و انصاف کا نظام ہوگا۔ جب خداوند عالم نے اس کے قلب کو دیکھ لیا، وہ بچہ گویا ہوا، معصوم روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ بچہ گویا ہوا اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ دیکھے ماں، جنت ہم سے چند قدموں پر ہے۔ عجیب ہے کس طرح سے یہ کربلا کی ماؤں کے ساتھ شباہت ہے۔ کربلا کی ماں بھی اپنے بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو پریشان مت ہونا، پیاس کی شدت کا احساس حسین کو نہ ہونے پائے، ان کو نہ پتہ چلنے پائے کہ تم پیاسے ہو۔ دیکھو جنت ہمارے بہت قریب ہے، ابھی بہت جلدی جا کے رسول خدا کے ساتھ ملحق ہوں گے۔ کہا جب اس نے بچے کو گویا ہوتا سنا تو ساتھ ہی کہہ دیا ہاں میں اب بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ فرعون کے کارندوں نے اس کے بغل سے اس کے بچے کو پکڑا اور اس کڑاہی کے اندر پھینک دیا، اس کے بعد اس کو اس کڑاہی کے اندر پھینک دیا۔ جب راکھ ہو گئی، جب سب راکھ ہو گیا، جل گئے، تو دیکھیں خداوند عالم نے اجر کیسا دیا۔ قرآن کی آیت پڑھی نا، وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہمارے سید الشہداء کے ذکر تک اس سیانہ معاشدہ کو خداوند عالم نے حیات دی ہے، خداوند عالم نے حیات طیبہ عطا کی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو اجر دیں گے اجرہم، خداوند عالم نے کیسا اجر دیا کہ ایک راکھ کو جب اس زمین پر پھینکا تو اس کی خوشبو کو رسول خدا استشمام کرتے ہیں۔ کس قدر خداوند عالم نے اجر عطا کر دیا، کس قدر خداوند عالم نے وہ بلندی عطا کر دی، کس قدر پروردگار نے وہ اعلیٰ مقام عطا کر دیا. ہاں میں اگر خاتون چاہتی ہے کہ اس عاشورہ کے ساتھ اس انتظار کو ملا لے اور منتظرین میں سے ہو جائے کہ جہاں پر معصوم کے ساتھ جا کر مکہ کے اندر بہت ساری خواتین نے ملنا ہے, تو سمجھ لے کہ مجھے ایسا ایمان چاہیے ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کا اور شائبہ نہ ہو اور کوئی اور شے اس میں راسخ نہ ہو سکے. انسان جس حال میں بھی ہو اہل بیت سے ہدایت لیتا چلا جائے, خداوند عالم اس کے ایمان کو بڑھاتا چلا جائے, خداوند عالم اس کے ایمان کو اور ترقی دیتا چلا جائے اور بہتر کرتا چلا جائے. کہا مولا کوئی اور خاتون ہے ان 13 میں سے کوئی اور ہے کہ جس کو بلایا جائے گا؟ کہا ہاں. کہا کون؟ کہا حضرت سمیہ. کہتے ہیں حضرت سمیہ کون ہے؟ کہا حضرت عمار کی والدہ ہے, ابو جہل کی کنیز حضرت یاسر اور حضرت سمیہ, حضرت عمار یاسر کے والد اور والدہ ہے. اول اسلام انہوں نے قبول کیا, اوائل اسلام. حضرت سمیہ کے بدن پر زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں لٹایا جاتا تھا اور اتنی شدید ہوتی تھی کہ ان کا جو جسم ہے وہ پگھلنا شروع ہو گیا اس قدر گرمی کے ساتھ. لیکن جب رسول خدا ان کے قریب آتے تھے جنت کی بشارت دیتے تھے. ابو جہل آ کے کہتا تھا کہ کیا آیا ابھی بھی تم رسول کی رسالت پر ایمان رکھتی ہو؟ کیا آیا ابھی بھی تم ایک خدا کی عبادت کرتی ہو؟ تو کہا یہ اتنی عزیز تھیں کہ اس کے اندر ابو جہل کی کسی بھی دھمکی نے اثر نہیں کیا. آخر تک یہ کہتی رہی کہ ہاں میں خدا پر ایمان رکھتی ہوں, میں اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھتی ہوں. جب ابو جہل تنگ آ گیا تو دونوں کے سر کو قلم کر دیا, حضرت یاسر کے بھی حضرت سمیہ کے بھی. سر تو قلم ہو گیا لیکن خداوند عالم نے تاریخ انتظار میں, تاریخ ظہور میں حضرت سمیہ کا نام لکھ دیا. کس طرح کا خواتین کا کردار ہے, کس طرح خواتین کا کردار اس زمانے کے اندر نبھایا جائے کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسی نسل پرورش پانا شروع ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں زمانے کے امام کے ظہور کی راہ ہموار ہو جائے. انہی سے کسب فیض کرتے ہوئے کس طرح سے انسان ان کی سیرت کو اپنانا شروع کر دے کہ جس کے نتیجے میں ان کے ظہور کی راہ ہموار ہو جائے. کس طرح سے ہو سکے گا کہ جب انسان عزیز ہوگا, جب انسان عزت کی تعریف معاشرے سے نہیں لے گا, جب انسان عزت کی تعریف خدا سے لے گا, جب انسان عزت کی تعریف معاشرے سے لے کر معاشرے کے لیے عزت دار بننے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ عزت دار نہ ہو سکا. میں روایت پڑھ رہا تھا کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان اس کائنات میں کوئی بھی عمل فخر کے لیے انجام دیتا ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا عمل فخر کے لیے انجام دیتے ہیں, میں حوزہ علمیہ قم گیا وہاں پر پڑھا واپس آیا تاکہ مجلس پڑھ سکوں, تاکہ بہت سارے لوگ مجھے جان سکیں, تاکہ میں ایک معروف خطیب بن سکوں, تاکہ میں ہر ایک کے لیے ایک یعنی سب کے لیے جانا جا سکوں, فخر کے لیے اگر یہ کیا تو معصوم فرماتے ہیں من عمل عملا للمفاخرہ حشرہ اللہ یوم القیامت اسود. اس کائنات میں اگر کوئی بھی کوئی کام فخر کے لیے کرتا ہے, مسجد بنوائی ہے کسی فخر کے لیے, کوئی کام کسی فخر کے لیے انجام دیا, کسی کی مدد کی ہے فخر کے لیے, یہ شرط ہے خداوند عالم اس کو قیامت والے دن روح سیاہ معشور کرے گا, اس کے چہرے کو سیاہ کر دے گا, اس کے چہرے کو کالا کر دے گا. کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان ایک ایسے زمانے میں رہ رہا ہو کہ جو زمانہ ظہور ہو, عاشورہ میں بیٹھا ہو, ان تمام مماثلتوں کو دیکھ رہا ہو, لیکن اس کے باوجود جب عزت کی تعریف کے لیے آئے تو معاشرے سے کہے کہ میرے لیے عزت کی تعریف کر دو, میں کیوں نہ ان تمام کرداروں سے استفادہ کرنا شروع کروں, ان کی سیرت سے استفادہ کرنا شروع کروں کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم تاریخ انتظار میں میرا نام لکھنا شروع کر دے. اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتا, اے پروردگارا, دعا عہد کے جملے ہیں نا, اے پروردگارا، اگر زمانے کے امام کے ظہور میں اور میرے درمیان موت کو حائل کر دیا گیا، فجعلنی فخرجنی فخرجنی من قبری معتذرن کفنی شاہرن سیفی ملبین دعوت الداعی، پروردگارا مجھے میری قبر سے اٹھا لینا، مجھے زمانے کے ظہور کے زمانے کے امام کی مدد کے لیے دوبارہ سے قبر سے اٹھا لینا، مجھے دوبارہ سے رجوع کروانا، رجعت کروانا، تاکہ میں اپنے زمانے کے امام کی مدد کر سکوں. یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب اس تاریخ انتظار میں ان تمام سیرتوں کے بعد میرا نام لکھا جائے گا. ضروری نہیں ہے کسی وقت کا، کسی خاص وقت کا ہونا، وہ فرعون کا دور ہو یا کسی اور کا دور ہو، انسان صرف عمل کرتا چلا جائے، خداوند عالم قرآن کربلا میں اس کا نام لکھتا چلا جائے گا. اس طرح کی اور کتنی خواتین ہیں کہ جنہوں نے اپنے شوہروں کی تشویق کی، کتنی خواتین ہیں. ان میں سے ایک خاتون دلہم ہے. روایات کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب چلا ہے کربلا کی جانب، تو زہیر ابن کین اپنے زوجہ، اپنے غلام اور زوجہ کے بھائی کے ساتھ حج سے واپس کوفہ آ رہا تھا. جہاں دیکھتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے لگائے ہیں رات بسر کرنے کے لیے، وہاں سے دور اپنا خیمہ لے جاتا تھا. عجیب امام ہے کہ جو ہر وقت ہر انسان کی ہدایت کرنا چاہتا ہے. کل آپ کی خدمت میں کیا کہ کس طرح سے حضرت حر کی ہدایت کی، ثقلت کا امک حضرت حر کی ہدایت کر گئے. جانتے ہیں کہ میں کس پر کیا وار کروں کہ جس کے نتیجے میں یہ ہدایت پا جائے. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ خیمے کس کا ہے، وہ سامنے خیمہ کس کا ہے، تو جواب ملا کہ وہ زہیر ابن قین کا خیمہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو بلایا، مولا علی اکبر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور زہیر کو میرے پاس بلا لو. ایک ایسے شخص کو بھیجا ہے، چونکہ زہیر صحابی بھی ہے نا، ایک ایسی ذات کو بھیجا ہے کہ جو دکھنے میں رسول جیسا ہے، اس کا انتخاب کرتے ہیں امام حسین، چاہتے ہیں ہدایت کر کے اپنے قریب کر لیں. حضرت علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر زہیر کو میرے پاس بلا لو. مقتل کہتی ہے کہ حضرت زہیر اپنے خیمے میں ابھی کھانا نوش فرمانے لگے ہیں اپنے زوجہ، ان کے بھائی اور غلام کے ساتھ، کہ دستک ہوئی. کہا کون ہے؟ کہا حسین نے بلایا، میرے بابا نے آپ کو بلایا. روایت کہتی ہے کہ نوالا ہاتھ میں تھا، منہ میں نہیں ڈالا، اور کہتے ہیں کہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ وقت بہت قریب ہے. ابھی جیسے ہی سوچ میں پڑے ہیں تو دلہم کہتی ہیں، سوچتے کیوں ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ نواسا رسول جگر گوشہ بطول مشکل میں؟ جاؤ جا کر سن تو لو کہتے کیا ہیں، جاؤ جا کے پوچھ تو لو کہ مولا چاہتے کیا ہیں. خاتون کا کردار کربلا میں دکھائی دیتا ہے، ہر مقام پہ خاتون کا کردار دکھائی دیتا ہے. حضرت زہیر اٹھے، روایت کہتی ہیں کہ مولا علی اکبر کے ساتھ چلے. جب چلے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خیمے کے قریب آئے، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوئے، بعض روایات کے مطابق امام علیہ السلام نے خیمے کے دروازے پہ زہیر ابن کین کا استقبال کیا، بعض روایات کے مطابق خیمے کے اندر چلے گئے اور بعض کے مطابق خیمے کے پیچھے چلے گئے. لیکن دونوں کا جو مکالمہ ہوا وہ معلوم نہیں ہے، وہ کسی کو معلوم نہیں کہ دونوں میں بات کیا ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جب زہیر ابن کین اپنے خیمے سے نکلے ہیں تو سر جھکا ہوا تھا اور پریشان تھے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام سے بات کر کے واپس آئے ہیں تو چہرہ چمک رہا ہے، چہرے پہ خوشی کے آثار ہیں. جب اپنے خیمے میں داخل ہوئے، بہت تیزی کے ساتھ اپنے مال کو جمع کیا، اپنے کاغذات کو جمع کیا، وصیت لکھنا شروع کری کہ دیکھو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ابھی میں حسین ابن علی کے ساتھ کربلا جا رہا ہوں. اے غلام میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اے میرے زوجہ کے بھائی میری زوجہ کو کوفہ تک پہنچا دینا، میں ابھی حسین ابن علی کے پاس جا رہا ہوں. دلہم آگے سے کہتی ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ. کہا تم جانتی نہیں ہو کہ کیا مارکہ ہونے والا، تم جانتی نہیں ہو کہ کیا ہونے والا. کہا مجھے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، کربلا کے اندر جنگ ہونے والی ہے، ایک قتل عام ہونے والا ہے، اس کی امادگی ہونے والی ہے. کہتے ہیں تم جانتی نہیں ہو کہ جب بھی عربوں کے اندر کوئی شکست کھاتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، تو اس کی بیوی کو کنیز بنا لیا جاتا ہے؟ تو دلہم نے ایک جملہ کہا کہ زہیر کی غیرت جاگو. دلہم آگے سے کہتی ہے کہ میں نے تو سنا ہے کہ حسین کے ساتھ بیویاں بھی ہیں، میں نے تو سنا ہے زینب و ام کلثوم بھی حسین کے ساتھ. اتنا سننا تھا، زہیر کی غیرت جاگ اٹھی، اے بی بی تو نے اپنے آپ کو ان نواسیوں جیسا سمجھا، اے تو نے اپنے آپ کو علی و بطول جیسی بیٹیوں جیسا سمجھا ہے، تو کچھ اے کس کی جرت ہے کہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ میں کہوں گا قربان زہیر تمہاری غیرت پہ، اے عاشور کے دن جب سب قتل ہو جائیں گے نا، اے کس طرح سے خیموں کو جلایا جائے گا، اے بن چادر بیبیاں اے کوفہ سے شام، شام میں شرابیوں کے دربار میں جائیں گی. زہیر نے اپنی بیوی کو وہاں پر ودا کیا اور ودا کر کے چلے ہیں امام حسین کے ساتھ. ہمیں اب سب کو اکٹھا کرنا شروع کیا، سب کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. شجاع ترین انسان امام حسین کے ساتھ آ کر ملے. شب عاشور مولا عباس کو لیا اور ایک خیمے کے پیچھے لے گئے اور کہتے ہیں، عباس آپ کو پتہ ہے آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے علی نے خدا سے آپ کو کیوں لیا ہے؟ مولا عباس کہتے ہیں، اتشجعنی یا زہیر؟ اے زہیر کیا آیا تو مجھے شجاعت دلا رہا ہے؟ ایک دفعہ کل صبح عاشور ہو لینے دے، دیکھ میں ان اشکیا کے ساتھ کیا کرتا ہوں، دیکھ کس طرح سے یہاں پر سروں کی بارش ہوگی، سر کٹیں گے. صبح عاشور ہو گئی عزیزو، ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے صحابی نے جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا، ایک ایک جا کر قتل ہونا شروع کر دیا، یہ پاکیزہ خون کربلا کی زمین پر بہنا شروع ہو گیا. ایک دفعہ نماز کا جب وقت ہوا تو جیسے ہی معصوم نے نماز کی نیت کی ہے تو دیکھا کہ وہاں سے تیر اندازوں کا لشکر ہے، زہیر ان تیر اندازوں کے لشکر کے آگے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک تیر بھی امام حسین تک پہنچنے نہیں دیا. جب نماز ختم ہوئی نا تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں، مولا اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. زہیر گئے ہیں اور جو رجز پڑا ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شجاعت کا اظہار نہیں کہا کہ، بلکہ کہتے رہے کہ حسین کا خادم آ گیا، دیکھو اب میں تم لوگوں کے ساتھ کس طرح سے جنگ کرتا ہوں. حضرت زہیر نے جنگ کی، قتل کر دیے گئے. جب قتل کر دیے گئے نا تو شام غریبہ سب کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا. نوک نیزہ پہ بلند کر کے منادی دی گئی کہ 12 محرم کو کوفہ میں یہ سارا قافلہ داخل ہوگا. وہ جو دلہم ہے جب اس کو پتہ چلا کہ یہ وہی قافلہ ہے کہ جو حسین کا کربلا میں تھا، اپنی چھت پر گئیں گھر کے. جب چھت پر گئیں نوک نیزہ پر ایک ایک کر کے سر دیکھنا شروع کیا، جیسے ہی زہیر کا سر دیکھا نا سجدے میں چلی گئی. اے خدایا تو نے اتنا قبول کر لیا، پروردگار تیرا اتنا کرم ہے تو نے اتنا قبول کر لیا، میرے زہیر کو قبول کر لیا. ابھی دل میں کلک ہے، اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کے کہتی ہیں کہ دیکھو یہ کفن لو، کربلا جاؤ، وہاں پر لاش زہیر کو تلاش کرو اور اس کو کفن دے کے آ جاؤ کہ شاید دل کو تسلی ہو جائے کہ میں نے زہیر کو کفن دے دیا. اب جب غلام گیا ہے، انتظار کر رہی ہیں کہ ابھی غلام گیا ہوگا، ابھی زہیر کے لاشے کو ڈھونڈا ہوگا، ابھی واپس آ رہا ہوگا. جیسے ہی واپس آنے کا وقت آیا تو گھر کی چھت پہ چلی گئی، دیکھا دور سے غلام آ رہا ہے، دور سے نظریں جھکائے غلام آ رہا ہے. جیسے ہی قریب آیا بھاگتی ہوئی آئیں دروازہ گھر پہ، دروازہ دار پہ آ کر جب دروازہ کھولا تو کہا تو نے میرے زہیر کی لاش کو تو ڈھونڈ لیا تھا نا، تو نے کفن دے دیا تھا نا. غلام آگے سے خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا. کہتی ہیں کہ دیکھ اگر تو نے میرے زہیر کو کفن نہ دیا تو میں تجھے کبھی بخشوں گی نہیں، کبھی تجھے آزاد نہیں کروں گی. اے غلام نے اپنی ابا کو سائیڈ پہ کیا، دائنے کر کے بیچ میں سے کفن نکالا، اے بی بی آپ نے بخشنا ہے نہ بخشیں، آپ نے آزاد کرنا ہے نہ کرے. اے جب میں کربلا گیا ہوں نا، اے تختی ریت پہ جا بجا لاشیں پڑی ہے، اے برہنا لاشیں پامال ہوئی، اے کسی کے سینے کی ہڈی ٹوٹی تھی، میں نے تو ایک لاش ایسی بھی دیکھی. اے
جس کے انگلیوں کو کاٹ کے انگوٹھی کو نکال لیا گیا، اے جا بجا لاشیں تھی، اے کس کو کفن دیتا کس کو نہ۔